الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، سب سے پہلے تو میں تنظیم اسلامی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، آپ کا بہت شکر گزار بھی ہوں کہ ایک اہم موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا ہے. میں تمام خواتین و حضرات کا، خواتین اس وقت باپردہ شرکت فرما رہی ہیں، سب کا شکر گزار بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا ہمارے لیے اور اس دین اسلام کے لیے کہ جس کو ہم نے قبول کیا ہے باعث برکت بھی بنائے، اور اس مجلس کو بھی، اس محفل کے بھی جو بھی فیوز و برکات ہیں ہمیں صحیح طور پر سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے کہ آپ کے علم ہے، اس وقت جو بھی یہ نشست ہے تنظیم اسلامی کے تحت ایک مہم کا آغاز ہے کہ جو کہ کیا گیا، اسی کے ایک تسلسل میں آج کا یہ درس قرآن اور یہ محفل ہے کہ جو سجائی گئی ہے. یہ نفاذ دین اسلام کے عنوان سے اس مہم کا آغاز الحمدللہ پرسوں یعنی 27 اگست جمعۃ المبارک کو امیر تنظیم اسلامی محترم شجاع الدین شیخ صاحب کی پریس کانفرنس کی، جنہوں نے کراچی پریس کلب پر یہ منعقد کی ہے، اس میں ان کے خطاب سے اس کا آغاز ہوا ہے الحمدللہ. اور یہ 3 ہفتوں پر مشتمل ہے. انشاءاللہ 19 ستمبر تک یہ مہم ہے کہ جو کہ ہماری چلے گی. اس حوالے سے تھوڑا سا ایک پس منظر ذہن میں رکھیے کہ اس نفاذ دین اسلام مہم کا شروع کرنے کا جو فیصلہ ہے تنظیم اسلامی کی جو مرکزی شورا ہے، اس سال کے آغاز میں اس شورا میں یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ سال کے دوسرے حصے میں یعنی جون کے بعد اس مہم نفاذ شریعت یا نفاذ دین اسلام کے نام سے وہ انشاءاللہ اس کا ہم آغاز کریں گے. اور الحمدللہ کہ پھر اس کا فیصلہ پچھلے 2 مہینے پہلے جو مرکزی عاملہ ہے، ایک فورم ہے مشاورتی مرکزی، اس میں پھر اس کا فیصلہ ہوا، اس کا عنوان بھی جو ہے وہ طے ہوا، اور الحمدللہ پھر اس کی جو بھی تواریخ ہیں وہ بھی سیٹ ہوئی ہیں، اور یہ 27 اگست سے اس کا پھر آغاز وہ کر دیا گیا ہے. یعنی یہ تفصیل بتانے کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ ایک ازالہ وہ کر دیا جائے، ایک اشکال وہ پیدا ہو سکتا ہے، ایک ذہن میں چیز آ سکتی ہے کہ الحمدللہ کہ اس وقت جو پڑوسی ملک میں طالبان افغانستان کو جو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فتح نصیب فرمائی ہے، شاید یہ اسی کا ایک تسلسل ہے. یہ فتح یقیناً اپنی جگہ بہت مبارک باد ہے، اس پر میں آخر میں انشاءاللہ کچھ گفتگو کر دوں گا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ تصحیح کا معاملہ بھی ہو جائے اگر یہ اشکال ذہن میں ہے کہ اس کا فیصلہ اس 2021 کے بالکل آغاز میں اس مہم کا ہو چکا تھا اور 2 مہینے پہلے پھر اس کی تفصیلات وہ طے ہو چکی تھیں. بہرحال یہ بات بھی آپ کے علم ہے کہ وقتاً فوقتاً تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے آگاہی منکرات مہمات اور فرائض دینی کی آگاہی کے لیے یہ اجتماعات کا انعقاد جو وہ کیا جاتا ہے. منکرات کے ذیل میں آپ کے علم ہے کہ انسداد سود کے خلاف ایک بھرپور مہم ہے کہ جو کہ کچھ سالوں پہلے الحمدللہ وہ ہوئی پورے پاکستان کے تحت. اسی طرح سے اور دیگر فحاشی منکرات، خاص طور پر ایک بہت بڑا منکر انسداد فحاشی کے ذیل میں ایک مہم کا آغاز وہ ہوا الحمدللہ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ منکرات کے ذیل میں بھی تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے یہ آگاہی ہوتی جاتی ہے عوام الناس کو. اسی طرح سے معروفات کے ذیل میں جو بھی دینی فرائض ہمارے اوپر بحثیت مسلمان وہ عائد ہوتے ہیں اس کی آگاہی بھی ہے کہ جو ان مہمات اور اجتماعات کے ذریعے سے عوام الناس تک وہ کی جاتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ جو بھی تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے یہ جو جہد جاری ہے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ تنظیم اسلامی دراصل جو بھی بر عظیم پاک و ہند میں گزشتہ 400 سالہ جو تجدیدی مسائی ہے اور خاص طور پر غلبہ اقامت دین کے لیے جو بھی برسر پیکار تحریکات ہیں انہیں کے کام کا ایک تسلسل ہے، اسی کام کو آگے بڑھانے کا یہ ایک سلسلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہماری مدد بھی فرمائے، نصرت بھی فرمائے، اور اس سلسلے میں جو بھی رفقائے کار کی اور احباب کی تعاون ہے اور اس کی جو بھی مسائی ان کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس مملکت خداداد پاکستان کے حوالے سے اور اس کے پس منظر میں اس نفاذ دین اسلام مہم کا جو آغاز کرنا ہے، تھوڑا سا اس کی اہمیت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بہت تل حقیقت ہے کہ اسلام کے نام پر یہ حاصل کیے جانے والا ملک مملکت خداداد پاکستان، اس میں نفاذ اسلام کے بجائے دین اسلام کے احکامات کی اب علل اعلان دھجیاں ہیں کہ جو کہ بکھیری جا رہی ہیں۔ میں اس کا تھوڑا سا خاکہ، کیونکہ وقت کم ہے، اختصار کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے بعد سامنے رکھوں، تھوڑا سا خاکہ ذہن میں رکھیے۔ یعنی سیاسی سطح پر بات کی جائے اجتماعی پہلو کے لحاظ سے تو اس وقت اللہ کی حاکمیت کے بجائے عوامی حاکمیت وہ عملاً نافذ ہے ہمارے، اور یہ بہت بڑی بغاوت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ جو کہ ہم نے اس وقت کی بھی ہے۔ یعنی وہ مملکت خداداد پاکستان کے جو اللہ کا عطیہ ہے اور دین اسلام کے نفاذ کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، لیکن اس میں اللہ کی حاکمیت نہیں ہے، اللہ بڑا نہیں ہے، بلکہ عملاً عوامی حاکمیت ہے کہ جو عوام کی اکثریت فیصلہ کرے وہ بات ہے کہ جو کہ مانی جائے گی۔ اور اس وقت آپ دیکھیں کہ کسر باشد، چاہے وہ حکمرانوں کا معاملہ ہو چاہے وہ عوام کا طبقہ ہو، تو اس میں ایک سیکولر سوچ ہے کہ جس کا غلبہ ہے پوری طرح ذہنوں پر، یہ سیکولرزم ہے کہ جو کہ چھایا ہوا ہے اور اس کی جو بھی خباستیں وہ ہمارے طرز لباس میں، طرز رہائش میں اور طرز کلام میں وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ معاشی سطح پر بات کریں، اکنامک سسٹم کے لحاظ سے تو ہر سطح پر سودی معیشت کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ یعنی بحیثیت قوم اس وقت ہم اللہ اور اس کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے جنگ ہے کہ جو کہ چھڑی ہوئی، جیسے میں اشارہ کر رہا ہوں سورہ بقرہ میں سود خوروں کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ غضب ہے کہ جو کہ نازل ہوا کہ پھر اللہ اس کے رسول سے وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ہم نے بحیثیت قوم یہ فیصلہ کیا ہے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں پلٹنے کی توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ معاشرتی سطح پر سوشل سسٹم کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت معاشرے کا شیرازہ وہ بکھیرنے کا بل ہے کہ جو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے وہ پاس ہو چکا ہے، گھریلو تشدد ایکٹ جو کہ پاس کر دیا گیا دونوں اسمبلیوں کی طرف سے، دونوں پلیٹ فارمز کی طرف سے۔ یہ تو عوامی ایک پریشر الحمدللہ وہ کریٹ ہوا ہے کہ جس پر پھر وزیر اعظم نے اس بل کو جو ہے وہ بھیجا ہے اسلامی نظریاتی کونسل پر کہ وہ اس کو جو ہے وہ اس میں جو بھی غیر متوقع جو بھی خلاف شرعی چیزیں ہیں اس کی طرف جب وہ نگاہ کرے اور پھر بتائے کہ واقعتاً اس کے حوالے سے کیا ایکٹ ہے کہ جو کہ بنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ سینٹ نے بھی اس بل کو پاس کر دیا اور قومی اسمبلی پر بھی یہ پاس ہو چکا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کو نافذ ہونا ہوتا ہے صدر مملکت کے سائن کے بعد۔ تو الحمدللہ کہ جو بھی ایک عوامی پریشر ہے اس پر یہ بل ابھی رک چکا ہے، اس پر فیصلہ۔ باقی بے حیائی کا جو اس وقت طوفان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، وہ بھی اس وقت پوری طرح سے مملکت خداداد پاکستان پر وہ چھایا ہوا ہے، چاہے وہ ویمن مارچ کا معاملہ ہو، چاہے وہ نور مقدم کیس ہو، یعنی وہ مغرب کا جو بھی تصور، جو بھیانک منظر وہ وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وی آر لیونگ ٹوگیدر بٹ وی آر ناٹ میرڈ کا جو نقشہ آج ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے،
وہ بے حیائی کے جو کہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے یہ زہر ہمارے گھروں پر وہ پہنچا, اس کی ایک بھیانک پکچر ہمیں نظر آئی اسلام آباد کے اس کیس میں کہ کس طرح سے وہ ساتھ رہا گیا بغیر شادی کے, اور نتیجہ یہ نکلا کہ گردن جو ہے وہ کاٹ کر الگ کر دی گئی. یہ وہ بے حیائی کے نتائج ہیں. پھر مینار پاکستان کا واقعہ ہو الامان الحفیظ کہ کس طرح سے ایک عورت پروموٹ کرتی ہے اپنے آپ کو, کال کرتی ہے اپنے جسم فروشی کرتی ہے اور اس کی نمائش کرتی ہے, اور پورا جو ایک اجتماعی کیفیت ہے جو گراوٹ کا شکار اس وقت کی قوم ہے کس طرح سے وہ اس گند پر جو ہے وہ جھپٹتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ حساس دل اس وقت واقعتاً جو بھی اسلام کے حوالے سے جو بھی اس وقت یہ صورتحال ہے, تو واقعہ یہ ہے کہ اب تو یہ ہماری بوری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس حوالے سے نہ صرف یہ ہے کہ اس صورتحال کا ہم جائزہ لیں, اس پر غور و فکر کریں, بلکہ یہ ہے کہ اس کے تدارک کے حوالے سے بھی جو بھی ٹھوس اقدامات ہیں اس کی طرف جو ہے وہ باقاعدہ پیش قدمی کی جائے. یعنی جو بھی یہ نظرہ میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ کھینچا ہے, کئی سال پہلے مولانا الطاف حسین حالی مرحوم نے اس کا جو مرثیہ کہا تھا واقعتاً رلا دینے والے وہ اشعار ہیں کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے, اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے, مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد, دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے, اور اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے تیری امت پر آ کے عجب وقت پڑا ہے, وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. تمہارا یہ ہے کہ اس وقت یہ دوری ذمہ داری بحیثیت مسلمان اور مملکت خدا داد پاکستان کی شہری ہونے کے لحاظ سے, کیونکہ یہ مملکت بھی ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کی تھی عرض کروں گا بعد میں, تمہارا یہ ہے کہ یہ ذمہ داری دوری ہے کہ جو ہمارے کندھوں پر اس وقت ہے. باقی تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے جو بھی یہ مہم ہے اس کے دوران جہاں ہم عوام الناس تک رسائی حاصل کر رہے ہیں, آج بھی آپ نے دیکھا کہ دور دراز سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان رفقائے کار کی جو بھی خدمتیں ہیں جو دعوتی مسائی انہوں نے کی ہے اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ان کی صحیح اور جدوجہد کو, گھر گھر گئے ہیں اور یہ پیغام ہے کہ جو کہ پہنچایا ہے اور ان کی دعوت پر آپ یہاں اس وقت بیٹھے ہیں الحمدللہ. تو یہ عوام الناس کی سطح تک بھی ہم جا رہے ہیں, اسی طرح سے ہم علماء کرام سے بھی دس بستہ جا کر یہ گزارش ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو کہ یقیناً انبیاء کے بعد وہ رساں میں سے ہیں, اور الحمدللہ ان کے پاس بھی ہم جا کے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ بحیثیت نائب رسول اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کے ناطے جو بھی ممبر و محراب الحمدللہ دستیاب ہے انہیں, تو اس ان ممبر و محراب سے اسلام کا جو بھی عادلانہ نظام ہے اور اسلام کے عادلانہ نظام کے حوالے سے جو بھی اس کے خد و خال ہیں وہ عوام الناس کے سامنے واضح کرے, اور اس مہم کے حوالے سے رفقا کی جو ہے وہ سرپرستی کرے. جس طرح سے نماز کی اہمیت جو ہے وہ اجاگر کی جاتی ہے ممبر و محراب سے, اقیم الصلاح کے حوالے سے جو بھی مسائل بیان کیے جاتے ہیں, اسی طرح سے ان اقیم الدین یہ دین بھی قائم کرنے کا حکم اسی اللہ نے دیا ہے, اس کے حوالے سے بھی عوام الناس کے سامنے جو وہ بات رکھی جائے, جا رہے ہیں بس بستہ جو ہے وہ گزارش کر رہے ہیں. اسی طرح سے حکمرانوں کو بھی ہم متوجہ کر رہے ہیں, جو بھی ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں ان کو بھی ہم خط لکھ رہے ہیں, رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی سنوائی ہو کسی بھی درجے میں ہو کہ واقعتاً اپنی جو بھی اہم اور حساس ذمہ داری ہے اس کو پہچانتے ہوئے اس مملکت کو صحیح معنوں میں ایک اسلامی فرائی ریاست بنانے کے حوالے سے جو وہ پیش قدمی کی جائے اور عملی پیش قدمی کی جائے. اب باتیں جو ہے وہ بہت ہو چکی, ایک مدینہ کی ریاست کے حوالے سے پورا خاکہ جو ہے وہ سامنے ہے, تو بھائی کچھ آگے بڑھ کر بھی دکھاؤ. انشاءاللہ اس مہم کے حوالے سے یہ بھی کوششیں جو ہم کر چلے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان کوششوں میں خیر و برکت بھی نصیب فرمائے, اور یہ ہے کہ جو بھی رجوع ہم کریں خاص طور پر نفاذ دین اسلام کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کاوشوں میں جو ہے وہ خیر و برکت نصیب فرمائے. باقی یہ ہے کہ جو اس وقت کا موضوع ہے نفاذ دین اسلام کیا کیوں کیسے, اس حوالے سے بھی بہت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں ہیں کہ جو کہ میں گوش گزار کروں گا. بہرحال اس حوالے سے میرے لیے آسانی یہ ہے کہ اس مجلس کے بعد الحمدللہ کچھ کتابی صورت میں بھی آپ کے سامنے وہ مواد آ جائے گا کہ جس میں یہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ اس میں اس کا مطالعہ بھی کر سکیں گے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں بحیثیت مسلمان یہ موٹی موٹی چیزیں جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یعنی جس دین کو دین اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے اور دار اسلام میں اس وقت ہم موجود ہیں اور داخل ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دین اسلام کا پورا جامع تصور، ہمہ گیر تصور وہ کیا ہے، یہ دین اسلام ہم کیوں جو ہے وہ نافذ کریں اور اس کو کیسے جو ہے وہ نافذ کیا جائے گا، اہم موضوع ہے. تو سب سے پہلے میں کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ دین اسلام کی وضاحت ہو جائے. اس ذیل میں میں نے دو آیات ہیں کہ جو کہ ابتدان آپ کے سامنے رکھی ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 جس میں رب کائنات کا ارشاد ہے کہ ان دین عند اللہ الاسلام، فرمایا کہ بے شک یہ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ اسلام ہے، یا اسلام بطور دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے. یہی بات سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی کہ ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا ہے. دین کو ابھی ہم سمجھتے ہیں وہ کیا ہے. اسی طرح کیٹیگوریکلی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات پوری انسانیت کے سامنے رکھ دی کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر تم دین اسلام کے سوا اگر کوئی تم اور دین لے کر آؤ گے، کوئی اور نظام لے کر آؤ گے، تو وہ ہرگز جو ہے وہ تم سے قبول نہیں کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صرف وہی نظام قابل قبول ہے کہ جو اس کا عطا کردہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ دین اسلام جو کہ ہمیں ملا ہے وہی صرف قابل قبول ہے. تو یہ ہے وہ اصل میں دو آیات کی جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو بطور دین ہمارے لیے پسند کیا ہے. دین اسلام سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک خالص دیہاتی انداز میں بغیر کوئی عالمانہ بات کہے ہوئے میں اگر آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ دین اسلام سے مراد کیا ہے، کہ وہ نظام حیات، وہ انسانی زندگی کے تمام گوشے کہ جس میں اللہ کو حاکم، اللہ کو مالک اور اللہ کو خالق مان کر زندگی کے تمام گوشوں میں اللہ ہی کی اطاعت وہ کی جائے، تو یہ ہے اصل میں دین اسلام. اور یہ نظام حیات ہے، یہ سسٹم آف لائف ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف. لہٰذا جب ہم سسٹم آف اسلام کی یعنی سسٹم کی بات کرتے ہیں، ایک انسانی گوشے کی بات کرتے ہیں، تو یہ بالکل واضح ہے کہ انسانی گوشے اس کے دو بڑے بڑے حصے ہیں، ایک انفرادی گوشہ ہے، ایک اجتماعی گوشہ ہے. لہٰذا انفرادی گوشے میں تین چیزیں ہیں کہ جو کہ شامل ہوتی ہیں، عقائد، عبادات، رسومات. لہٰذا دین اسلام کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عقائد میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانا جائے. جو عقیدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں سمائے تو وہ سمائے، اور تمام باطل عقائد کی جو وہ نفی کی جائے. لہٰذا دین اسلام ہمیں ایک نظریہ دیتا ہے عقیدے کے حوالے سے، توحید کا عقیدہ دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جو اپنی یعنی ذات میں وہ یکتا ہے، اس کے ہمسر کوئی نہیں. یہ توحید کا عقیدہ، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں گامزن فرمائے. اسی طرح سے ایمان بالرسالت کہ وہ رسول ہیں کہ جو کہ ہادی بن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے ہیں، لہٰذا وہ رول ماڈل ہیں ہمارے لیے. ہر زمانے میں وہ رسول اور انبیاء کا تسلسل ہے کہ جو قائم فرمایا علیہم السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور ساتھ ہی پھر ایمان بالآخرت کا تصور ہے کہ جو کہ عقیدے کا طور پر دیتا ہے. یہ وہ ایمان بالآخرت کے ایک دن وہ آنے والا ہے. اس زندگی سے جو ہم گزر رہے ہیں یہ بہت فانی زندگی ہے، بہت عارضی زندگی ہے. یہاں آنکھ بند ہونی ہے اور پھر ایک دوسرے یعنی ایک زندگی میں ہمیں منتقل ہو جانا ہے، اور یہ ہے کہ پھر وہ قیامت برپا ہوگی اور ایک ایک عمل کا حساب تمہیں دینا ہوگا. یہ وہ ایمان بالآخرت کے جو کہ انسان کے عمل سے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے. جتنا جتنا ایمان بالآخرت بڑھتا ہے انسان کا عمل کانٹے کی طرح جو ہے وہ سیدھا ہوتا چلا جاتا ہے. لہٰذا یہ عقائد میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک اللہ کو مانا جائے اور تمام باطل عقائد کی نفی کی جائے. اسی طرح سے ایک اللہ کو مان کر اب اس نے جو بھی موڈز آف ورشپ ہمیں دیے ہیں، مراسم عبودیت، کس طرح سے اللہ کی عبادت کی جائے، پورا ارکان اسلام کا جو بھی تصور ہے، لہٰذا اس پر بھی کاربند رہا جائے. پھر انسانی زندگی اس میں غمی بھی ہے، خوشی بھی ہے، ریچولز ہیں، کسٹمز ہیں. کس طرح سے ایک مسلمان خوشی منائے گا؟ کیا وہ اندھی تقلید کرے گا؟ یہود و نصارہ کی جو وہ کریں گے وہ ہم کریں گے؟ قطعاً نہیں. بلکہ خوشی کے موقع پر نکاح کا تصور ہے، خوشی کے موقع پر بچے کی ولادت پر جو ہے کس طرح سے کیا کام کرنے ہیں وہ ہے کہ جو کہ ہمیں کرنے ہیں. ولیمے کی تقریب ہے کہ جو کہ خوشی کے موقع پر وہ کرنی، اور دوسری تمام چیزیں ہیں کہ جو سنت سے ہمیں ملتی ہیں. اسی طرح سے غمی کا موقع ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کس طرح کا، کتنے دن سوگ ہے کہ جو منایا جائے گا، سوگ کون منائے گا، پھر کیا اعمال ہیں کہ جو کہ کرنے ہیں غمی کے موقع پر، کس طرح سے تجہیز و تکفین کا معاملہ ہونا ہے. یہ پورا تصور ہے کہ جو دین اسلام ہمیں انفرادی گوشے میں عبادات کے ذیل میں ہمیں دیتا ہے، رسومات کے ذیل میں ہمیں دیتا ہے، عقائد ہمارے درست کرتا ہے. اور اجتماعی سطح پر تو آپ دیکھیں کہ ریولوشنری تھیوریز ہیں، انقلابی نظریات جو دین اسلام نے ہمیں دیے ہیں، یعنی معاشرتی سطح پر بات کی جائے تو ایک انقلابی نظریہ دین اسلام کا یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ خالق ہے، اللہ از دا کریئٹر اینڈ آل ہیومنز آر ایکول. جب اللہ خالق ہے، کالے کا بھی، گورے کا بھی، امیر کا بھی اور غریب کا بھی، لہٰذا یہ ہے کہ پھر کوئی ڈسکریمنیشن، کوئی تفریق دین اسلام میں نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ زبان کی بنیاد پر، نہ علاقائی جغرافیائی حدود کی بنیاد پر نہیں، بلکہ انسانیت کے لحاظ سے تمام انسان ہیں کہ جو کہ برابر ہیں، امیر اور غریب جو ہے وہ بالکل برابر ہیں، ہر ایک کو اس کے حقوق ہیں کہ جو کہ دیے جائیں گے، کیونکہ خالق جو ہے وہ اللہ ہے. اسی طرح سے تھوڑا سا اوپر اٹھیں، جو اکنامک سسٹم ہے، معاشی نظام، اس میں بھی انقلابی نظریہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ مالک ہے، اللہ از دا ریئل اونر. جب اللہ ہر چیز کا مالک ہے تو ہمارے پاس اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ ہم اس کے امین ہیں، وہ لائبلٹیز ہیں ہمارے لیے، وہ ایسٹس نہیں ہیں، اس کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے. اگر یہ امانتیں ہم نے اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال نہیں کی تو روز قیامت پکڑے جائیں گے، گناہگار ہوں گے، مجرم کے طور پر کھڑے ہوں گے. یہ وہ انقلابی نظریہ ہے جو دین اسلام دیتا ہے، اور اس طرح سے یہ نظریہ اگر رچ بس جائے انسانی ذہن میں تو سرمایہ دارانہ جو بھی نظام ہے اور سوچ ہے اس پر یہ تیشہ بن کر گرتا ہے، جاگیردارانہ سوچ پر یہ تیشہ بن کر گرتا ہے. اسی طرح سے پولیٹیکل سسٹم میں جو سب سے ہائیسٹ لیول ہے سیاسی نظام، اس میں انقلابی نظریہ دین کا یہ ہے کہ اللہ از دا ریئل سوورن، اللہ اصل حاکم ہے. ان الحکم الا للہ، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزمی. لہٰذا حاکم اللہ ہے اور تم محکوم ہو، اور محکوم کی ذمہ داری یہ ہے بطور نائب خلیفہ کی ذمہ داری کہ جو بھی اللہ کی طرف سے احکامات آئیں اس کو من وعن ایز اٹ از اللہ کی زمین پر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. یہ ہے وہ انقلابی نظریات کے جو کہ اجتماعی گوشے میں یہ پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. یہ ہے وہ پورا دین اسلام کا تصور انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے یا جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہے. جس دین کو ہم نے قبول کیا اس کی پکچر تو یہ ہے، لیکن دین اسلام قبول کرنے کے بعد جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس وقت وہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے اس دین کو صرف انفرادی گوشوں تک محدود کر دیا، اور اس وقت پورے گلوب پر جو نظام اس وقت چھایا ہوا ہے، یعنی دین اسلام کو بحثیت نظام ہم اس کو بالکل کھو بیٹھے ہیں. اس وقت جو پوری دنیا میں نظام غالب ہے وہ سیکولرزم کا غالب ہے، سیکولر سوچ. جیسے میں نے عرض کیا، آج ہمارے اسلامی ممالک کے جو بھی سربراہان ہیں ان کے اوپر بھی پوری طرح مسلط ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ انفرادی گوشوں تک بس اللہ تعالیٰ کو محدود کر دیا گیا، اللہ کے احکامات کو، کہ بس عبادت ہوگی صرف مساجد تک، پارلیمنٹ میں اللہ بڑا نہیں ہوگا، بازاروں میں اللہ بڑا نہیں ہوگا، وہاں پر بس عوام کی اکثریت ہے کہ جو چاہے فیصلے کریں گے وہ مانی جائے گی. سودی نظام کے ذریعے سے ہم پوری انسانیت کی خون پسینے کی کمائی سمیٹیں گے، مہنگائی کا جو ہے طوفان پوری انسانیت پر مسلط کریں گے، ہم عیاشی کریں گے. چند افراد ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں وہ دولت گردش کرتی رہ رہی، اور عوام جو ہے وہ اس کو بالکل جو ہے وہ نچوڑا جا رہا ہے. یہ ہے وہ خباستیں سیکولرزم کی، دین کو محدود کرنے کے حوالے سے. اور معاشرتی سطح پر میں نے عرض کر دیا کہ اس وقت جو بے حیائی کا طوفان ہے اور ڈسکریمنیشن ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہیں، تو جب یہ بات ذہن میں رکھی گیا جب دین اسلام کو ہم انفرادی گوشوں تک محدود کرتے ہیں تو اس کے بھی پھر بھیانک نتائج ہیں کہ جو آج ہم بھگت رہے ہیں. آج تو ہمارے عقائد، ہمارے عبادات، ہمارے رسومات پر بھی جو ہے وہ تیشے چلائے جا رہے ہیں، ہمارے عقائد بھی جو ہے وہ متزلزل ہیں، عبادتیں بھی جو ہے وہ بالکل تساہل کا شکار ہیں، رسومات میں بھی ہمیں وضع قطع جو ہے وہ یہود و نصارہ کی نظر آتی ہے. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو لوگ، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تنزلی سے ہمیں پلٹنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے. تو یہ دین اسلام کا ایک تصور, دین اسلام کیا ہے اور نفاذ دین اسلام کیا, یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب اختصار کے ساتھ وہ ہمارے سامنے آ گیا. اور گراؤنڈ ریئلٹیز میں اس وقت حقیقت کیا ہے, ایک بہت بڑا ڈائلیما اس وقت, ایک تل حقیقت کہ ہم نے دین اسلام کو محدود کر دیا صرف انفرادی گوشوں تک. سیاسی نظام میں, معاشی نظام میں, معاشرتی نظام میں اللہ کی ایک نہیں ہم مانیں گے, یہ اس وقت ہے کہ جو کہ پوری دنیا پر یہ فکر ہے کہ جو کہ غالب ہے. باقی دوسرا سوال کہ یہ نفاذ دین اسلام اس کو کیوں نافذ کیا جائے, لہٰذا یہ بھی چیز ہے کہ جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں نفاذ دین کی جو بھی اہمیت ہے وہ بھی اجاگر ہو جائے گی انشاءاللہ. باقی یہ ہے کہ ایک جو غلط فہمی ہے وہ ابتدان میں عرض کر دوں کہ جب بھی نفاذ دین اسلام کی بات آتی تو یہی وہ سیکولر طبقہ ہے کہ جو پھر ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر آ کر کہ بھئی یہ نفاذ اسلام کی بات کرتے ہیں تو بس یہ تو چاہتے ہیں کہ بس ہاتھ کٹ جائیں ہمارے, اور یہ ہے کہ سنسار کر دیا جائے مرد اور عورت کو. یعنی نفاذ دین اسلام کا مطلب پوری دنیا کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلامی سزاؤں کا جب وہ نفاذ ہوگا. یہ بہت غلط تصور ہے کہ جو کہ پوری دنیا کے سامنے اسلام کی پکچر رکھی جا رہی ہے, یہ ادھوری پکچر رکھی جا رہی ہے. اسلام کی جو اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے میں آپ کے سامنے عرض کروں, اور یہ جاننا بہت ضروری ہے. نفاذ دین اسلام کا صرف یہی مقصد نہیں ہے کہ اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہو. دین اسلام کے نفاذ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ جائے کہ جس میں کسی کو ہمت نہ ہو چوری کرنے کی, کسی کو ہمت نہ ہو کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی, کسی کو ہمت نہ ہو کسی کی عزت کو تار تار کرنے کی. ایسا معاشرہ وجود میں آ جائے کہ جو اخلاقی لحاظ سے اتنی بلندی پر موجود ہے. ہاں, یہ ایسا معاشرہ کہ جس میں چوری کی نوبت نہ آئے, کسی کو ضرورت نہ پڑے چوری کی. جو بھی مسائل ہیں, بے روزگاری ہے, اس کا ذمہ جو ہے وہ اسلامی ریاست دے گی. اسلامی ریاست کا نفاذ ہو تو اسلامی ریاست کے جو بھی خد و خال ہیں وہ تو یہ ہیں, خلافت راشدہ کا دور ہم یاد کریں اور بعد کے اسلاف میں جو بھی وہ ادوار کے جب دین نافذ تھا تو تصور کیا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی مرتا ہے تو اس کا جواب دے کون ہوگا؟ عمر ہوگا, خلیفہ مسلمین ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ یہ خلافت کا نظام ہم بھلا بیٹھے. لہٰذا یہ ہے کہ آج امیروں کے کتے وہ کھا رہے ہیں کہ جو کہ ہم نہیں کھا پا رہے ہیں. یہ اس وقت کی صورتحال ہے, یہ ہے وہ افراد و تفرید کے جو ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ غلط فہمی ہے کہ جو کہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی کہ صرف اسلامی سزائیں. ہاں, اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہوگا, اس لیے ہوگا کہ جب دین اسلام پوری اپنی شد و مت کے ساتھ, بنیادوں کے ساتھ غالب ہو اور پھر بھی کوئی بدبخت اٹھ کے چوری کرے, لہٰذا ایک کو سزا دی جائے ہاتھ کاٹ کر تو سو کو جو ہے وہ عبرت ہو جائے. کوئی مرد یا عورت شادی شدہ ہے اگر وہ زنا کرتا ہے, معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے, دوسروں کی عزت پر ڈاکہ ڈالتا ہے, تو ان کو سنسار کر کے سزا دے کر سو کو جو ہے وہ عبرت دی جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اصل میں ہے کہ جو کہ دین اسلام کا ٹارگیٹ ہے. لیکن دین اسلام اصل میں کیا ہے وہ آپ کے سامنے بات رکھتی ہے, ورنہ یہ ہے کہ سیکولر طبقات سے بہرحال یہ پوچھا جائے, یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ جو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. جب ان کی طرف سے یہ اشکال کھڑا کیا جائے کہ بھئی یہ تو جو ہے وہ سنسار کر دیا جائے گا, تو پوچھا جائے کہ کیا تمہیں زنا کرنا ہے کہ تم اتنا جو ہے وہ گھبرا رہے ہو سنسار ہونے سے؟ تم بتاؤ تمہیں زنا کرنا ہے کہ نہیں؟ نہیں کرنا نا تو تمہارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. تم کہتے ہو کہ ہاتھ کاٹنے نفاذ اسلام ہے, تو کیا تمہیں چوری کرنی ہے؟ تو بھائی تمہیں نہیں کرنی چوری تو تمہارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے دین اسلام. لہٰذا یہ تو اصل میں وہ سزائیں کہ جو کہ کن کے خلاف ہیں کہ جو کہ چوری کریں اٹھ کر, جبکہ دین اسلام پوری طرح اپنے بنیادوں کے ساتھ غالب ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں وہ تصور دین اسلام کا کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب آئیے ذرا نفاذ دین کی اہمیت, اور یہ نفاذ دین اسلام, یہ ہماری جو ذمہ داری ہے اس کے نفاذ کی, یہ کیوں ہم اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں, اس حوالے سے چند گزارشات ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں, یہ نفاذ دین اسلام یہ تمام انبیاء کا یونینیمس گول ہے, یہ بنیادی فنکشن ہے تمام انبیاء کا, ان کا مقصد ہے بنیادی. اور یہ بات سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. یقینا اللہ فرماتے کہ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو معجزات کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، میزان نظام عدل کے ساتھ. کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. تو یہ تمام انبیاء کا مقصد ہے، یونینیمس گول. پھر اس سے آگے بڑھ کر ہماری طرف نبی کون آئے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اندازہ کیجئے کہ کس شان کے ساتھ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، پرپز آف ڈیسٹنی ہے کہ جو قرآن بیان کرتا ہے ایک نہیں، دو نہیں، تین مقامات پر ایز اٹ از الفاظ میں، من وان هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہی اللہ کے جس نے بھیجا اپنے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا کامل ہدایت، یہ قرآن حکیم دے کر، ودین الحق ایک حق پر مبنی دین نظام عدل دے کر. کیوں بھیجا گیا؟ صرف اس لیے نہیں بھیجا تھا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آپ نمازیں پڑھانے کا حکم دیں، صرف اور رمضان میں جو ہے وہ تراویاں پڑھا دیں، یا آپ جو ہے وہ بس جس طرح سے آج ہمارا طرز عمل ہے کہ اس قرآن کو جو ہے وہ سونے کے تاروں سے یا چاول کے دانوں سے لکھ کر اور کسی میوزیم میں جو ہے وہ سجا دیا جائے. فقط اسی لیے قرآن آیا تھا؟ فقط اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا؟ نہیں، بلکہ اللہ فرما رہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ اس نظام عدل کو کہ جو عطا فرمایا آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی، اس کو تمام باطل ادیان یا کل نظام حیات زندگی پر آپ غالب کر دیں. بلو کرے ہر مشرکون، خواہ مشرکوں کو کتنے ناگوار گزرے. مشرکین تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ نظام عدل قائم ہو اور امیر اور غریب جو ہے وہ ایک ہی ہو جائیں، ان کے جو بھی مفادات ہیں باطل نظام سے وہ ختم ہو جائیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے. لیکن یہ مقصد بعثت تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ کہ آج ہی ہمارے کانوں پر میں عرض کرتا ہوں. تو دوسری بات یہ ہو گئی کہ یہ تمام انبیاء کا بھی مقصد اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقصد بعثت نظام عدل کا قیام. اسی طرح سے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں نے آپ کے سامنے ابتدان تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کا تاکیدی حکم ہے. پانچ اولو العزم من الرسل کا تذکرہ فرما کے فرمایا گیا کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تم دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کوئی تفرقہ تمہارے درمیان نہیں ہونا چاہیے، کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. سب کا یونینیمس گول وہ اللہ کے دین کی سربلندی اور اس کے دین کا قیام. دیکھیں کتنی ایک پسپائی ہے نا، ہمیں یہ حکم تو یاد رہا اقیم الصلاح، دین کو یہ نماز کو قائم کرو، پوری روح کے ساتھ ہم پوری ایک نظام کے ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں. تو بھائی اس اللہ ہی کا حکم ہے اقیم الدین، اسی وزن پر دین کو قائم کرو. اس حوالے سے ہماری زندگیوں میں کیا یعنی تحریک ہے، کیا حرکت ہے، کیا قربانیاں ہیں، یہ ہر ایک کو اپنا جائزہ ہے کہ جو کہ لینے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا نفاذ دین اسلام کیوں؟ تمام انبیاء کا مقصد بعثت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تاکیدی حکم. ابن ماجہ کی روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب دیکھیے اہمیت نفاذ دین اسلام، جہاں اس کا نفاذ ہوتا ہے تو لہٰذا اس خطے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا برکات ہیں کہ جس کا ظہور ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی حدود میں کسی ایک حد کا نفاذ وہ 40 راتوں کی ابر رحمت سے جب وہ بہتر ہے، یعنی 40 راتوں کی ابر رحمت سے جو فیوز و برکات جو ہے وہ انسانیت کو ملتی ہیں اس سے کہیں بہتر اللہ کی زمین، اللہ کی کسی خطے پر اللہ کی ایک حد کا نفاذ وہ ہو جائے، تو اتنی فیوز و برکات ہیں کہ جو کہ نصیب ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فکر ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ نفاذ دین اسلام کے حوالے سے ہماری زندگیوں میں پسپائی ہے، تو پھر جس اللہ نے حکم یہ دیا ہے دین کو قائم کرنے کا، سورہ مائدہ آپ جا کے دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تین فتوے ہیں کہ جو کہ پھر مسلمانوں پر جو ہے وہ لاگو ہو رہے ہیں. فتوے کس کے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو لوگ ہمارے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی کافر ہیں. حقیقت کے اعتبار سے وہ کفر کر چکے ہیں، نام کے وہ مسلمان ہو، نام کے وہ عبداللہ عبد الرحمن ہو، حقیقت کے اعتبار سے کافر. جو لوگ ہمارے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی ظالم یعنی مشرک، وہی فاسق یعنی نافرمان. یہ تین فتوے کس کے ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اگر ہم نے نفاذ دین اسلام کے حوالے سے کوئی پیش قدمی کا معاملہ نہیں کیا تو یہ اللہ کے فتوے ہمارے سامنے اللہ کی کتاب میں. اسی طرح سے اس نفاذ دین اسلام کی اہمیت کے حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کے بعد اب اس امت اور اس امت میں میں اور آپ بھی شامل ہیں، اس امت کا میں اور آپ ایک فرد ہیں. لہٰذا اب یہ ہمارے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ جو کس نے ڈالی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حجت الوداع کا موقع اگر آپ یاد کریں، 1,23,24,000 کا اجتماع کے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یعنی اب یہاں جو بھی موجود ہیں اب وہ آخری انسان تک جب وہ پہنچائیں اللہ کے اس دین کو، اللہ کے اس کلام کو. یہ ہمارے کاندھے پر ابھی ذمہ داری آ گئی. نبی اب کوئی نہیں آنے کا، خاتم النبیین کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا یہ نفاذ دین اسلام کے حوالے سے اس کی اہمیت اور یہ نفاذ دین اسلام کیوں ہم کریں، یہ 5-6 نکات ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. لیکن 100 باتوں کی ایک بات، یعنی اگر منطقی لحاظ سے بات کو سمجھا جائے، یعنی آج یہ ریشنلزم کا دور ہے نا، تو ذرا عقلی بنیادوں پر بھی بات کو سمجھایا جاتا ہے اور بہت ہی کوئی فلسفیانہ انداز میں سمجھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں 2 سوالوں کے ذریعے سے بات کو جو ہے وہ سامنے رکھا کرتا ہوں، اور ہمیشہ کبھی بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں رہا. یہ 2 سوالوں کا جواب یونینیمسلی آپ سب حضرات کی طرف سے وہ ایک ہی آئے گا، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. یعنی عقلی لحاظ سے بات کی جائے، 2 سوال رکھے جائیں. پہلا سوال، یہ زمین کس کی ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو جب اللہ اس کا مالک ہے تو دوسرا سوال کہ پھر اس پر کس کے احکامات چلنے چاہیے؟ لاجیکل سی بات ہے نا، مالک اللہ ہے تو پھر اللہ کے احکامات چلنے چاہیے، کون نفاذ کرے گا اللہ کے احکامات کا؟ لہٰذا یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کے بعد اب یہ ہمارے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ذمہ داری کا احساس ہمارے دلوں میں جاگوزی فرمائے اور اس کے لیے واقعتاً ہمیں پیش قدمی کی توفیق نصیب فرمائے. یہ تو ہو گئی بنیادی باتیں، دین اسلام کا نفاذ کیا اور کیوں، اور کیوں کے حوالے سے دیکھیں ایک بحیثیت مملکت خداداد پاکستان کے شہری ہونے کے اعتبار سے بھی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اس وقت سیکولر جو بھی مزاج طبقہ ہے، خاص طور پر 14 اگست جب قریب آتی ہے تو یہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی پاکستان کی جو بھی اساس ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس میں کوئی اسلام کا عمل دخل نہیں. جو مصور پاکستان ہیں اور معمار پاکستان ہیں، ان کا نظریہ پاکستان جو ہے وہ اسلام نہیں تھا، وہ سیکولر اسلام ہے کہ جو کہ پاکستان چاہتے تھے، سیکولر پاکستان چاہتے تھے. تو یہ بھی وہ اشکالات ہیں کہ جس کا جواب دینا بہت ضروری ہے. اس مسجد میں الحمدللہ 14 اگست کے حوالے سے ایک پروگرام ہو چکا ہے اور اس ذیل میں میں یہ گزارشات جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ رکھ چکا ہوں، لیکن بہرحال کچھ ساتھی جو ہے وہ نئے دور سے آئے ہیں، ان کے سامنے بھی یہ باتیں جو ہے وہ اختصار کے ساتھ آ جائیں. دیکھیے یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں، یعنی جو یہ کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح وہ کوئی سیکولر پاکستان جو ہے وہ چاہتے تھے، تو بہرحال یہ کوئی ایسی ڈھکی ٹھکی باتیں نہیں ہیں، آن ریکارڈ باتیں ہیں. ان دونوں کے جو بھی کوٹیشنز ہیں، خاص طور پر مصور پاکستان تو شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم، انہوں نے تو اپنی شاعری کے ذریعے سے جس طرح سے اسلام کو جو ہے وہ نمایاں کیا ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو کوئی ڈھکی چھپی باتیں ہیں نہیں، یہ کوئی مولوی کی افسرا تو ہے نہیں کہ صرف مولوی جو اس کو بیان کرے تو جا کے ہم پڑھ سکتے. دیکھیے علامہ اقبال مصور پاکستان، خطبہ الہ آباد بہت ہی مشہور خطبہ ہے کہ جو کہ الہ آباد کے موقع پر آپ نے دیا. آپ نے فرمایا کہ علیحدہ یعنی مملکت پاکستان کے قیام کی تجویز ہے علامہ اقبال مرحوم نے، کہ جو کہ اس خطبے میں دی ہے، تاکہ انہوں نے فرمایا کہ مسلمانان ہند کو موقع میسر آ جائے کہ وہ اسلام کے نظام عدل اجتماعی پر ماضی میں جو بھی دور ملوکیت میں پردے جو ہے وہ پڑ گئے تھے، انہیں ہٹا کر عدل و انصاف کے اس نظام کو جب وہ دوبارہ ہم قائم کر سکیں، ایسا پاکستان ہمیں چاہیے. کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا وہ اصل جو ہے وہ مظہر ہے، جہاں پر اس کا ظہور جو ہے وہ ہو جائے، ایسا پاکستان ہمیں چاہیے۔ یہ تو وہ خطبہ الہ‌آباد ہے جو آن ریکارڈ بات ہے۔ پھر شاعری دیکھیے علامہ اقبال کی، کس طرح سے مسلمانوں کے اندر یہ فکر پیدا کر رہے ہیں اسلام کے حوالے سے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری وابستگی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، اور قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت کے لیے۔ لہٰذا تم تو محمد کے ماننے والے ہو، اور یہ جو ہندو قوم ہے، یہی تو قوم نظریہ تھا نا کہ جو اقبال نے پیش کیا، کہ ہندو وہ قوم ہے کہ جو ہماری سب سے محبوب ہستی اللہ کے بعد وہ کون ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جو ہے وہ جھوٹا تصور کرتی ہے ماں صلی، ان کا وہ انکار کرتی، ان کا طرز لباس الگ ہے، طرز رہائش الگ ہے، ان کے عقیدے الگ ہیں۔ کس طرح سے یہ ایک قوم ہو سکتی ہے؟ یہ وہ دو قومی نظریہ تھا کہ جو کہ علامہ اقبال نے پیش کیا۔ اور پھر کس طرح سے مسلمانوں میں جو بھی ایک گراوٹ، اس کا سبب بیان کرتے ہیں، کوئی اکنامک جو بھی زوال کو پستی کا سبب نہیں بیان کر رہے علامہ اقبال، بلکہ مسلمانوں کی بحثیت مجموعی امت کی جو زبو حالی ہے اس کا سبب کیا بیان کر رہے ہیں۔ وہ جوابی شکوہ کا بڑا مشہور وہ شعر ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، تمہاری اصل زبو حالی اور جو ذلت اور محتاجی ہے اس کی اصل وجہ اکنامک کرائسس نہیں ہے، بلکہ تم نے قرآن کو جو ہے وہ چھوڑا ہے، قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا۔ پھر کس طرح سے اپنے اشعار کے ذریعے سے مسلمانوں کو اسلام کی بشارت ہے کہ جو کہ دیتے ہیں، مبشر اسلام بن کر علامہ اقبال ہیں کہ جو کہ اپنی شاعری کے ذریعے سے اس کو واضح کر رہے ہیں کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سی ماں پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اور سب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ۔ یہ بشارت کس نے دی؟ یہ علامہ اقبال کی زبان سے اشعار وہ احادیث ہیں کہ جو کہ آپ کے سامنے تھی قیامت سے پہلے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیشن گوئی ہے کہ ہر گھر میں پوری دنیا میں اسلام کا جو وہ بول بالا ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے مصور پاکستان اور ان کا نظریہ پاکستان۔ معمار پاکستان محمد علی جناح مرحوم کی بات کریں، لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پاکستان اس لیے مطلوب ہے کہ عہد حاضر میں اسلام کے، ذرا غور سے سنیے گا، اسلام کے اصول حریت اور افوت اور مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور اپنے مثال سے کچھ دنوں پہلے اپنے جو بھی ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب، ان کا تو یہ بیان چھپا تھا جنگ اخبار میں، انہوں نے یعنی قائد اعظم محمد علی جناح یعنی بولا نہیں جا رہا تھا، کان لگا کے یہ بات سنی، اور آپ فرماتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کہ تم جانتے ہو کہ پاکستان بن گیا تو مجھے کتنا سرور، کتنا دلی اطمینان ہے کہ جو کہ نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آ گیا۔ کون فرما رہے ہیں؟ محمد علی جناح قائد اعظم مرحوم، اور فرماتے ہیں کہ اب یہ پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس مملکت خداداد پاکستان کو خلافت راستہ کا جو نمونہ بنائے۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے، اور کتنی جرت کے ساتھ جو ہے یہ سیکولر طبقہ کہتا ہے کہ قائد اعظم جو ہے وہ سیکولر پاکستان جو ہے وہ چاہتے تھے۔ تو بہرحال یہ باتیں ہیں کہ جو کہ آن ریکارڈ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اچھا، اب قیام پاکستان کے فوراً بعد ایک اور فتنہ جو ہے وہ کھڑا کیا گیا سیکولر عناصر کی طرف سے، اور وہ فتنہ یہ کھڑا کیا گیا ایک سوال کے طور پر کہ اچھا جی پاکستان بن گیا اور آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، تو بھائی کون سا اس کا دستوری ڈھانچہ ہوگا، کون سا اسلام یہاں پر نافذ کریں؟ حنفی اسلام نافذ کریں، بریلوی اسلام نافذ کریں، اہل حدیث اسلام نافذ کریں، کون سا اہل تشیع اسلام نافذ کریں؟ بھائی کون سا اسلام نافذ کریں؟ تم تو آپس میں اتنے بٹ چکے ہو۔ لہٰذا الحمدللہ الحمدللہ، آپ دیکھیں یہ اللہ کی خاص یہ رحمت ہے اس مملکت خداداد پاکستان کے حوالے سے، پہلے یہ عطیے کے طور پر دیا، اور اس کی حفاظت اور جو بھی یہ یعنی غلط نظریات اس میں ٹوسے جانے لگے اللہ تعالی نے دفاع کیا۔ مسلمانوں کو یکجا کیا. میں کوٹ کر رہا ہوں الحمدللہ 1950 نوٹ کیجئے گا 1950 میں تمام مکاتب فکر کے جید 31 سرکردہ علماء کرام وہ جمع ہوتے ہیں 22 دستوری نکات پر. یعنی 31 سرکردہ علماء کرام جس میں تمام مکاتب فکر اہل تشیع حضرات ہو، حنفی دیوبند کے جو ہے وہ علماء ہو، اہل حدیث علماء ہو، سب کے سب وہ جمع ہوتے ہیں اور 22 دستوری نکات. آج یہ انشاءاللہ کتابچے کی صورت میں بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے، یہ آن ریکارڈ باتیں. وہ 22 دستوری نکات آپ جا کے پڑھیں، 31 علماء کے اس پر سائن بھی ہوئے ہوئے، ان کے نام بھی آپ جب وہ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ جمع ہوئے اور واضح کر دیا کہ تمام مذہبی مکاتب فکر الحمدللہ پاکستان کے دستوری اور قانونی نظام کے معاملے میں بالکل یکسو ہیں، بالکل متفق ہیں. اور اگر تم نیک نیتی کا مظاہرہ کرو تو ہم مومن تو معاون بھی ہیں، ہم تعاون کرنے کے لیے تیار، ہمارے درمیان کوئی جو ہے وہ اختلاف نہیں الحمدللہ. یہ جواب بھی ہے کہ جو علماء کرام کی طرف سے آیا الحمدللہ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ نفاذ دین اسلام کیا اور کیوں، یہ دو سوالات کے جوابات ہیں کہ جو الحمدللہ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھے. باقی آخری سوال نفاذ دین اسلام کیسے، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، اس کو بھی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے ہم نیک نیتی کے ساتھ اس بات کو بیان بھی کرتے ہیں، اور بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیانات کے ذریعے سے، اپنی تحریر کے ذریعے سے اس بات کو جو ہے وہ نمایاں کیا اور کئی سالوں سے بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ دیکھیے پاکستان کا جو بھی معروضی اس وقت صورتحال ہے، اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے سے، انتخابی سیاست کے ذریعے سے ہم نیک نیتی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام پاکستان میں نہیں آ سکتا. یعنی یہ ایک مروجہ جو بھی نظام ہے اس کو چلانے کے لیے سپورٹو جو بھی یہ طریقہ ہے وہ تو اس کو یعنی فائدہ دے گا، لیکن یہ ہے کہ ایک باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر اور ایک نیا نظام کی جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اصل نظام ہے وہ تو خلافت کا نظام ہے، اس کو نافذ کرنے کے لیے تو بہرحال یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بیلٹ کے ذریعے سے، اس جمہوری نظام کے ذریعے سے یہ پاکستان میں کم از کم یہ دین اسلام کا نفاذ نہیں ہو سکتا. کون صدی ہے کہ جو کہ تجربہ ہمارے سامنے ہے کہ اس میں کس طرح سے دینی جماعتیں اگر وہ آئیں تو کس طرح سے وہ بیک فٹ پر گئیں، اور بہرحال یہ ہے کہ ابھی بھی سمجھ میں نہ آیا تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بات ایک المیہ کے طور پر ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے نیک نیتی کے ساتھ، ہم اس کو حرام نہیں کہتے، جو نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں اپنے طور پر کریں، لیکن یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیلٹ کے ذریعے سے دین اسلام کا نفاذ اس پاکستان کی جو بھی معروضی حالات ہیں اس میں ہم اس کو فیزیبل نہیں سمجھتے. ہاں باقی یہ ہے کہ نفاذ دین اسلام کے لیے سورس کیا ہو، تو بہرحال یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ واحد سورس تاریخ میں جب نفاذ اسلام کی بات ہوگی تو واحد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے ذریعے سے ایسا کامل نظام وہ برپا ہوا دین اسلام کی صورت میں کہ جو ہمہ گیر تھا اور ایک ہی لائف اسپین میں. یعنی اختصار کے ساتھ میں بات کروں، وہ سیرت مطہرہ اگر ہمارے سامنے ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سیرت مطہرہ اور جو بھی منہج انقلاب نبوی ہے، میتھڈالوجی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ 6 مراحل پر مشتمل ہے، سیرت کا مطالعہ کریں، یہ 6 مراحل آپ کے سامنے، وہ مختلف صورتوں میں مختلف لوگوں نے بیان کیے ہیں، لیکن یہ 6 مراحل آپ کے سامنے آئیں گے. دین اسلام کے نفاذ کے لیے عرب کی سرزمین پر تنے تنہ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا مرحلہ تھا وہ دعوت کا، اس دعوت کے ذریعے سے آپ نے ایک انقلابی نظریہ ہے کہ جو کہ عوام الناس کے سامنے لانچ کیا. اس انقلابی نظریے قول لا الہ الا اللہ، اس کو تسلیم کرنے والے جب اللہ کے رسول کے ساتھ شامل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صورت میں رضوان اللہ اجمعین، تو آپ نے صحابہ کرام کو منظم کیا ہے، ان کو ایک تنظیم میں جوڑا ہے. بیت سموتاد یہ وہ اساس تھی اس اجتماعیت کی صحابہ کرام کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم مغرب سے کوئی دستوری نظام لے لیں دستوری بیت کے طور پر، تو بہرحال یہ ہے کہ ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، جبکہ ایک اتنا بہترین اساس کہ جو کہ قرآن سے بھی ثابت ہے، جو کہ حدیث سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی ثابت ہے، ہمارے اسلاف سے بھی ثابت ہے، اس کو چھوڑ کر ہم مغرب کا ایک نظام لیں؟ تمہارا لیے ہے کہ ہمیں اس پر غور فکر کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی اساسی منص تھا اس کے لیے بیعت کے ذریعے سے, بیعت سموتات کے ذریعے سے آپ نے اس نظم میں پرویا, ایک تنظیم ہے کہ جو کہ اجتماعیت کھڑی کی. پھر اگلا مرحلہ, تیسرا مرحلہ تھا تربیت کا, یعنی ٹینیج آف ریولوشن, انقلاب کی نوعیت کا برپا کرنا ہے. صرف دعوت و تبلیغ پر نہیں رہنا بلکہ یہ دینی فریضہ سے آگے بڑھ کر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام عدل قائم کرنے کی کوشش, اور یہ بغیر اجتماعیت کے نہیں ہو سکتا. لہذا آپ نے جو ہے وہ ایک تنظیم بنائی اور سموتات کے ذریعے سے اسی لحاظ سے ان کی تربیت فرمائی. پھر آگے بڑھ کر صبر محض کے مراحل سے گزارا, ابتدا میں تعداد کو جو ہے وہ گین کیا, باطل نظام سے یعنی مسلح تصادم نے کیا, تعداد کو گین کیا تاکہ وہ صحیح معتدل تعداد ملے تو پھر بھرپور جب وار کیا جائے. اور پھر چوتھا مرحلہ, پانچواں مرحلہ اقدام کا مرحلہ, پھر مسلط تصادم کا مرحلہ. لہٰذا یہ وہ چھ مراحل ہیں کہ جو کہ منہج انقلاب نبوی سے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ واقعتاً آج اس مملکت خداداد پاکستان سے ہم آغاز کریں دین اسلام کے نفاذ کا, اور پوری دنیا پر یہ نفاذ ہے کہ جو کہ ہم اس کو پھیلائیں. واحد جو بھی ہمارے سامنے رول ماڈل ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. میری آسانی یہ ہے کہ اس موضوع کے حوالے سے بانی تنظیم محترم ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے کتابچے موجود ہیں. اختصار کے ساتھ کتابچہ ہے رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب, ضرور حاصل کریں. تفصیل سے پڑھنا ہے تو منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پوری کتاب ہے کہ جو کہ اویلیبل ہے. اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا پاکستان کے موروزی حالات کے اعتبار سے کہ یہ جو پانچ مرحلے اللہ کے رسول سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, دعوت, تنظیم, تربیت, صبر محض اور اقدام, یہ ایز اٹ از جو ہے وہ اپلائی ہوں گے اس مملکت خداداد پاکستان میں. ہاں جو چھٹا مرحلہ ہے مسلح تصادم کا, اس میں اب پاکستان کے جو بھی موروزی حالات ہیں اس میں ایک فرق کیا واقع ہو گیا بہت بڑا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا تو کفار کے ساتھ کیا جو قانونی اعتبار سے جو ہے وہ کافر تھے. لیکن اس وقت ہمارے سامنے جو اسلام مخالف جو بھی عناصر ہیں وہ کون ہیں؟ وہ کلمہ گو مسلمان ہیں. لہٰذا اب ایک بڑا فرق ہے کہ جو کہ بازی ہو گیا, اب وہ کافر نہیں, وہ کلمہ گو کم از کم مسلمان ہے. اور کلمہ گو مسلمان کے خلاف عروج کرنا, اس میں جو بھی فقہا ہیں انہوں نے بڑی ایک یعنی شرائط ہیں کہ جو کہ آئے تھی, یعنی اسلحے کا توازن ہو اور قوت اتنی ہو کہ واقعتاً فتح کا غالب امکان ہو, ورنہ انتشار ہی انتشار ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک اشتہار ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا کہ فی زمانہ, یعنی اگر تو اب لازمات ہے کہ حکمرانوں کے پاس تو ٹرین آرمیز ہیں اور اسلحے کا جو ہے وہ عدم توازن ہے, عوام جو ہے وہ نیتے ہیں, لہٰذا یہ ہے کہ کیا آپ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں؟ نہیں, بلکہ اسی دنیا نے اب واضح کر دیا کہ اسلحے کے بغیر بھی ایک تحریک کے ذریعے سے, اور وہ تحریک کون سی ہو, کن افراد پر مشتمل ہو کہ جو کہ پرامن اور منظم ہو اور اپنی ذات پر اپنے گھروں پر وہ دین کو جو ہے وہ غالب کر چکے ہوں اور عوام الناس کے سامنے اپنے سیر و کردار کا لوہا منوا چکے ہو. لہٰذا ایسے سیر و کردار کے جو بھی عناصر یعنی ساتھی ہیں وہ اجتماعیت سے جڑیں, اور یہ ہے کہ پھر ایک ان تمام مراحل سے گزر کر اور ایک پرامن منظم احتجاجی تحریک ہے جو کہ برپا کرے. اور میں یہ عرض کروں کہ ڈاکٹر صاحب تو یہ پورا طریقہ کار کئی سالوں پہلے جب وہ رکھ چکے تھے, لیکن الحمدللہ اس پر بھی جتنا شکر وہ ادا کیا جائے وہ کم ہے. میں عرض کروں علماء کرام کے طبقے سے اس طریقہ کار پر جو سند ملی ہے وہ ملی کب ہے؟ وہ جب بانی تنظیم کا انتقال ہوتا ہے اپریل 2010 میں, لاہور میں ہی علماء کرام کا ایک اکٹ ہوا اور اس میں امت یہ پخاسوں پہ پاکستان کی زبوحالی کے حوالے سے غور و فکر ہوا, نتیجے پر پہنچے ہیں تو اس یہ کہ ایک احتجاجی تحریک پرامن جب وہ برپا کی جائے پاکستان میں دین اسلام کے نفاذ کے حوالے سے. پھر دوسرا جو میں حوالہ دوں پیغام پاکستان کا, جب معاملہ آیا نویشن جو کہ حکومت کی طرف سے اور گورنمنٹ سندھ کی طرف سے یعنی ایک تقریب منعقد ہوئی, اس میں مولانا تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ حفظہ اللہ ان کا آدھے گھنٹے کا خطاب آپ جا کے جو ہے وہ نیٹ پر سن سکتے ہیں, بہت ہی پیارا جو ہے وہ لائے عمل دیا کہ جو کہ ڈاکٹر صاحب بہت پہلے سے دے رہے تھے. وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے کہ ایک پرامن احتجاجی تحریک ہے کہ جو کہ برپا کیا جائے اور حکومت کے سامنے جو بھی منکرات ہیں ان کو سامنے رکھ کر اور یہ ہے کہ ان کو منواتے ہوئے دین اسلام کا نفاذ کیا جائے۔ یہ بات جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بہت عرصے پہلے سے کہتے رہے آن ریکارڈ باتیں، تو الحمدللہ یہ ہے وہ اصل میں کہ جو کہ بات ہمارے سامنے واضح ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ جیسے میں نے پہلے بھی بات عرض کی تھی کہ پڑوس ملک میں ایک یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو پوری امت مسلمہ کے لیے طالبان افغانستان کی فتح نے الحمدللہ یہ ثابت کر دیا کہ پامردی مومن کے مقابلے میں ابلیس کی جو بھی مشینیں ہیں، یورپ کی جو بھی مشینیں ہیں، وہ رات کا جب ڈھیر ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس تو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ آپ اندازہ کیجئے کس طرح سے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ، جدید ٹیکنالوجی، دیسی کٹر ہو اور کیا کچھ نہیں، لیکن کس طرح سے ایمان کی جو ہے وہ فتح ہوتی ہے اور مادیت ہے کہ جو کہ ہارتی ہے وہ رات کا ڈھیر بنتی ہے۔ اور آج اب بھی ہماری آنکھیں نہ کھلی تو بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ آنکھیں بند ہو جائیں تو بہتر ہے، ذرا سب بات میں کہہ رہا ہوں، اب بھی آنکھیں نہ کھلیں تو پھر یہ آنکھوں کا بند ہونا بہتر ہے۔ یہ اصل میں حوالہ میں دینا چاہتا ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چند منکرات کا آپ نے تذکرہ فرمایا کہ اگر یہ منکرات، یہ گناہ تمہارے اندر آ جائیں تو پھر یہ زمین کی پیٹ اس کے، یعنی زمین کی پیٹ اس کی پیٹ سے تمہارے لیے بہتر ہے، زمین کا پیٹ اس کی پیٹ سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ تم زمین میں زندہ رہنے کے بجائے تم زمین میں چلے جاؤ، اس کے پیٹ میں چلے جاؤ۔ اگر یہ منکرات تمہارے درمیان جو ہے وہ پلنے بڑھنے لگے، تمہارے جو بھی فیصلے ہیں وہ عورتوں کے ہاتھوں میں جو وہ چلے جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہرحال اب بھی ہماری آنکھیں نہ کھلیں تو پھر یہ بند ہونا ہی بہتر ہے۔ کس طرح سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ فتح ہے کہ جو کہ نصیب فرمائی، اب تو ہمارے لیے یہ کفارے کا موقع ہے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ یہ اس وقت مملکت خداداد پاکستان کے لیے کفارے کا موقع ہے۔ ہم نے طالبان افغانستان کے خلاف کس طرح سے غداریاں کی تھیں، 9/11 کے بعد ہم نے ایک فون کال پر آر یو ود اس اور ناٹ، ہمارا جرنیل کس طرح سے بتاشے کے ساتھ بیٹھا، اپنے ہوائی اڈے فراہم کیے، 5,000 پروازیں اسی مملکت خداداد پاکستان کے ہوائی اڈوں سے اڑی، دل کی قدر ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر جو برسائے گئے، ہماری انٹیلیجنس ہے کہ جو کہ ہمارے حکمرانوں نے جو ہے وہ قدموں میں ڈال دی، یہ ہم نے گناہ کیے، ہم نے بغاوتیں کی۔ بھائی خدا کے لیے اب جو ہے وہ آنکھیں کھول کر، اب یہ ہمارے کفارے کا موقع ہے، یہ دبے چھپے الفاظ میں اب نہیں افغانی طالبان کا ساتھ دو، کھلے انداز میں ان کا ساتھ دو، بھرپور انداز میں ان کا ساتھ دو۔ ہمارا آرمی چیف جو ہے وہ کھلے انداز میں کہے کہ ہم اپنی جو بھی ٹریننگ ہے ان کے ساتھ شیئر کریں گے، ہم اپنی انٹیلیجنس ان کے ساتھ شیئر کریں گے، ہم ان کا دست و بازو جو ہے وہ بنیں گے۔ اور کیا عجب کہ وہ نقشہ، اس کی کوئی عکاسی ہمارے اس ملک میں اور پھر 57-58 ممالک تک، اللہ کرے کہ یہ برکات و فیوز و برکات اس اسلامی نظام کی جو ہے وہاں تک پہنچے اور یہ توسیع کا معاملہ اس سے ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں واقعتاً یہ عقل جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ مستقبل میں جو یہ خطہ ہے ڈاکٹر صاحب کے، تو آج وہ تجزیے کے جو کئی سالوں پہلے کے تھے آج بڑی مقبولیت کا درجہ وہ پا رہے ہیں، ان کے کلپس آپ لوگ سن رہے ہیں، واقعتاً یہ ڈاکٹر صاحب کی کا خاصہ تھا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ انہوں نے واضح طور پر یہ فرمایا تھا کہ یہ مستقبل میں اس خطے سے اللہ نے بڑے کام لے لیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، یہ خراسان کا علاقہ احادیث میں بشارتیں امام مہندی کی مدد کے لیے، ان کے مومن و معاون بننے کے لیے، خراسان جس میں افغانستان اور پاکستان کا یہ علاقہ شامل ہے، یہاں سے علم ہے کہ جو کہ چلیں گے۔ اور اس کا مطلب کیا ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں کہ پہلے اس خطے میں دین اسلام کا نفاذ ہو چکا ہوگا، جب ہی تو یہاں سے علم جائیں گے، جب ہی تو یہاں سے جو ہے وہ افرادی قوت جائے گی اور ان کے مومن و مامن جب وہ بنیں گے۔ تو یہ پیشن گوئیاں ہیں کہ جو کہ اللہ کے رسول کی ہیں اس خطے کے حوالے سے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اب میرا اور آپ کا یہ فرض ہے کہ اس مملکت خداداد پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے یہ دوہری ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، اور یہ ہے کہ شہری ہونے کے ناطے بھی، اور اس سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، اللہ کے رسول کا نام لینے والے ہیں، یہ ذمہ داری تو ان کے ناطوں سے پہلے سے ہمارے کاندھوں پر ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس حوالے سے نفاذ دین کے حوالے سے ہم نے کوئی پیش قدمی نہیں کی, اور اس کے لیے ایک اجتماعیت سے جڑنا جو واقعتاً قرآن حکیم کو بیس بناتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی میتھڈالوجی ہے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے بیت زموتات کے مستوں نساس پر جو بھی اجتماعیت قائم ہو, اور یہ کہ وہ منکرات کے خلاف پورا ایک لائے عمل جب وہ رکھی بھی ہو کہ سب سے پہلے پاکستان میں نفاذ اسلام, اور پھر یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کے غلبے کے لیے جدوجہد, لہٰذا یہ ہے کہ اس میں شمولیت کا اختیار کرنا, اور ڈاکٹر صاحب تو بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تنظیم اسلامی کا بھی پلیٹ فارم ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتا اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کام صحیح نہیں کر رہے تو کوئی بھی اجتماعیت میں آپ جڑ کر اپنا یہ فریضہ جو ہے وہ انجام دیں, اور یہ ہے کہ جو بھی وہ قیامت سے پہلے پہلے دین کے غلبے کے حوالے سے پیشن گوئیاں ہیں اس میں اپنا ہم حصہ ڈالیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ دینی فرائض کا جو بھی تصور ہے اس کی ادائیگی کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے. کتاب سے انشاءاللہ اویلیبل ہے دینی فرائض کا جامع تصور, اسی طرح سے منہج رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب, اور یہ ہے کہ یہ مختصر کتابچے انشاءاللہ ضرور اس کو حاصل کریں, مواد انشاءاللہ آپ کے پاس اویلیبل ہوگا یہاں اس محفل کے بعد آپ کو مہیا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے, نفاذ دین اسلام کے لیے قبول فرمائے, اور واقعتاً جو بھی یہ حقیر مسائل ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں قبول بھی فرمائے, تو اسے آخرت ہمارے لیے جو ہے وہ روز آخرت اس کو بنا دے, اور واقعتاً نفاذ دین اسلام کے حوالے سے جو بھی پیش قدمی ہم کر سکیں اپنا تن من دھن اپنی اولادوں کو جو ہے وہ امت کے لیے جب وہ قربان کر دیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.